सोच एक अजीम नेमत, इंसानियत के उरूज की जामिन, कौमों के जवाल की वजह। सोच जो जिंदगी बदल दे।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुर्सलीन अम्मा बाद फअऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله مرحبا کہتا ہوں ویلکم ٹو ऑल द व्यूअर्स इन आवर फिफ्थ एपिसोड जिसका नाम है सोच। प्रोग्राम है सोच और इसका पांचवा एपिसोड आज हम देखने की सआदत हासिल करेंगे और आज का हमारा मौजू है रियलिस्टिक थिंकिंग। जी हाँ, जो हकीकत पसंदाना सोच होती है, हकीकत पर मबनी सोच होती है, वो क्या होती है, इसकी तारीफ क्या हो सकती है, इसको कैसे हासिल किया जा सकता है, एक इंसानी जिंदगी पर हकीकत पसंदी का कितना इम्पैक्ट हो सकता है, ये भी हम डिस्कस करें। हमारे साथ रहिएगा और इस सिलसिले की खसूसियत यह है कि हमारे साथ मुफ्ती दावत इस्लामी मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी मुद्दज़िलुल आली तशरीफ फरमा होते हैं, इनको भी मरहबा कहते हैं, वेलकम करते हैं। कैसे मुफ्ती साहब, खैरियत से हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह
माशाल्लाह। मुफ्ती साहब, आज फिफ्थ एपिसोड है, हम सोच के मुख्तलिफ डायमेंशंस को डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा जो मौजू है बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है इंशाल्लाह। रियलिस्टिक थिंकिंग, हकीकत के मुताबिक सोचना एक इंसान की ज़िंदगी में इसका बड़ा इम्पेक्ट है, लेकिन मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इसको इब्तिदा में आप डिफाइन कर दें कि जिस सोच की डायमेंशन को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आखिर है क्या।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह ताला ने जैसे हमें अक्ल अता फरमाई है, इसी तरह जज्बात भी दिए हैं
जी।
तो अक्ल और जज्बात जो है, इन दोनों का जो बैलेंस है वो यूँ कह लें कि वो एक बेहतरीन सूरत हाल है।
सही।
जबकि अक्ल और जज्बात में जो अदम तवाज़ुन होगा वो खराबी पैदा कर देगा, खा अक्ल बढ़ जाए खा जज्बात बढ़ जाए।
सही।
क्योंकि जज्बात का जो अमल दखल है वो भी बहरहाल अपनी जगह एक फितरी चीज़ है और एक अहमियत रखता है।
सही।
ऐसा नहीं हो सकता कि कोई शख्स अकल को इतना इस्तेमाल करे कि उसका कोई करीबी भी दुनिया से चला जाए, फौत हो जाए, और वो बोले भाई जिसने आना है उसने जाना भी है।
सही।
तो ऐसा हो नहीं सकता ना कि वो इतना हकीकत पसंद हो जाए,
एबनॉर्मल कहलाएगा
ये एबनॉर्मल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हकीकत और जज्बात, इन दोनों का जो बाहमी तआमुल है, जो इनका मिलाप है, उससे असल चीज सामने आती है।
माशाल्लाह।
अच्छा, फिर ये होता है कि बुनियादी तौर पर तो इंसान अकल ही अपने जिंदगी के कामों में इस्तेमाल करता है, यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो उसे अपने जिंदगी के मामलात निपटाने हैं उसमें अकल ही इस्तेमाल करेगा
बेशक,
लेकिन उसमें जज्बात का कुछ ना कुछ पोर्शन होगा, कुछ ना कुछ हिस्सा होगा।
ठीक है।
अच्छा, अब ये हकीकत पसंदी बजाते खुद क्या चीज है, तो इसके लिए जो इससे कंट्राडिक चीजें हैं,
सही,
इससे मद्दे मुकाबिल जो चीजें खड़ी होती हैं, अगर हम उनके मानी को समझ जाएंगे तो इसका माना समझना भी आसान हो जाएगा। और ये ऐसे है कि जैसे अंधेरे को समझने के लिए रोशनी का जानना और रोशनी को समझने के लिए अंधेरे का जानना जरूरी है।
बेशक।
अब मामला ये है कि हम एक लफ्ज सुनते हैं, खुशफहमी।
खुशफहमी जी, ठीक, मारूफ।
अब खुशफहमी का लफ्ज जहन में आते साथ ही होता है कि जो बंदा जरूरत से ज्यादा अच्छे गुमानों की दुनिया में रहता है
जी,
खुशफहमी का शिकार है।
ऐसे।
अच्छा, इसी तरह हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, उम्मीद पसंदी या उम्मीद परस्ती
जी।
इसका मतलब यह है कि एक आदमी जो है वो होपफुल रहता है, ऑप्टिमिस्टिक रहता है। अच्छा, एक सर्टन हद तक ये चीज पॉजिटिव है,
ठीक है,
लेकिन हद से ज्यादा उम्मीद परस्ती जो है ये नुकसानदेह है।
सही।
अच्छा, इसके मद्दे मुकाबले आ जाती है मायूसी
जी।
मायूसी भी एक ज़हनी कैफियत है। एक आदमी हर शय के अंदर मायूसी का पहलू ही सामने रखता है
जी।
और उसकी नजर में ना कभी कुछ सही हुआ है, ना होना है, ना होगा
जी।
जो इस पे रहेगा तो वो भी हकीकत की दुनिया से दूर रहेगा।
सही।
तो अब बात ये हुई कि जब हम खुश फहमी को भी एक साइड में कर देते हैं, हम उम्मीद परस्ती को भी उसकी हद में ले आते हैं, हम मायूसी का लेवल भी जो है वो कम कर देते हैं, उसके बाद जो एक्चुअल सूरत हाल हमारे सामने आती है उसे हकीकत पसंदी कहा जाता है।
बहुत खूब।
तो हकीकत पसंदी का मतलब ये हुआ कि चीजों को उस अंदाज के अंदर देखना जैसा उसे देखने का हक है।
सही।
एक हदीस मुबारक है, उसमें एक बड़ी खूबसूरत दुआ جو ہے وہ ذکر کی گئی ہے, اللہم ارین الاشیاء کما ہیا,
جی
اے اللہ ہمیں چیزیں ایسے ہی دکھا جیسے وہ ہیں.
اللہ اکبر.
تو ہمیں حقیقتوں کا ادراک ہو جائے, ہمیں اس کی صحیح صورت حال کا ادراک ہو جائے کہ وہ شے کیسی ہے.
سبحان اللہ.
تو اب اپنی زندگی کے اندر بھی یہ جو جتنی ایک فیملی آپ کہہ لیں فیملی ورڈز ہیں,
جی
کہ جو ہے وہ امید پرستی ہے اور مایوسی پرستی ہے اور حقیقت پسندی ہے, یہ جو فیملی ورڈز ہیں جب یہ اعتدال پہ آ جائیں گے تو وہاں پر حقیقت پسندی کا وجود ہوگا.
ماشاءاللہ.
اس میں گویا یوں سمجھ لیں کہ آپ اسباب و وسائل کو بھی استعمال کرتے ہیں, اس کے ساتھ اپنی حقیقی صلاحیتوں کو بھی یوز کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو نتائج ہیں اس میں بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان صلاحیتوں اور ان اسباب کی موجودگی میں نتیجہ کیا نکلنا چاہیے. جو نتیجہ نکلنا چاہیے اگر آپ نے اس سے بہت زیادہ توقعات رکھی ہیں تو یہ خوش فہمی ہو جائے گی, اور اگر آپ نے اس سے بہت کم توقعات رکھی ہیں تو یہ مایوسی ہو جائے گی. تو ان بٹوین جو سچویشن بنتی ہے یہ حقیقت پسندی کہلاتی ہے, اور یہ یوں کہہ لیں کہ یہ ایک قسم کی اعتدال کا نام ہے. اور اعتدال وہ چیز ہے کہ جو ہمارے دین کے بنیادی اصولوں میں سے ہے, اور ایون کے جو زندگی کے بنیادی اصولوں میں سے ہے. جیسے قرآن مجید کی آیت ہے ان اللہ یأمر بالعدل, بے شک اللہ اعتدال کا حکم دیتا ہے, اعتدال کا حکم دیتا ہے. اسی طرح حدیث مبارک ہے فرمائے خیر الامور اوسطھا, بہترین طرز عمل وہ ہے جو میانہ روی والا ہو, اس میں اعتدال کی صورت اختیار کی جائے. تو حقیقت پسندی بیسیکلی خارج کے اندر پائی جانے والی ریالٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے ایک قسم کا فیصلہ سازی کرنا اور اسی کے مطابق نتائج کی توقع رکھنا ہے, اور اس میں افراط و تفریح سے بچنا ہے.
ماشاءاللہ بہت خوب, اور کتنی پیاری ایک وضاحت ہمارے سامنے آئی. اور ناظرین دیکھیں کہ یہ جو تین چار چیزوں کا بیان ہوا, عموماً لوگوں میں اگر آپ پرابلمز کی ایک لسٹ بنائیں, اپنے اطراف میں غور کریں, جو انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں یا مایوسی کا شکار ہوتے ہیں, احساس برتری میں مبتلا ہوتے ہیں یا احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں, دو انسان کی ایک پوزیشنز ہیں جس کے اندر بہت سارے لوگ مبتلا ہوتے ہیں. تو یہ بھی بے اعتدالی ہوتی ہے. نہ ہمیں بہت زیادہ احساس محرومی کا شکار ہونا چاہیے, نہ ہی احساس برتری اتنی زیادہ ہو کہ ہم تفاخر کی طرف چلے جائیں یا اوور کانفیڈنٹ ہو جائیں. مفتی صاحب یہ تو بہت ہی ایک بنیادی چیز ٹھہری, اور آپ نے جو دو تین پہلو بیان فرمائے اس کو سننے کے بعد کئی ایسی چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں کہ یہ تو ہمارے بہت سارے ایریاز کو کور کرتا ہے, اور اس میں بے اعتدالی جو ہے بہت سارے امپیکٹس جو ہے وہ کریٹ کر سکتی ہے. جب اتنی اہم چیز ہے اور اتنی بنیادی چیز ہے تو اس کے مزید ہم کیا فوائد ہم اس کو سن سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کی تھنکنگ جو ہے وہ ریئلسٹک ہے, حقیقت پر مبنی وہ سوچتا ہے, تو ایک انسان کی زندگی پر مجموعی اعتبار سے اس کے کیا کیا فائدے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں.
دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب حقیقت پسندانہ سوچ ہو
جی
اس کے نتیجے میں جو رسک فیکٹر ہے یہ کم ہو جاتا ہے.
اچھا,
یعنی آپ جو توقع کر رہے ہیں وہاں پر آپ کو نقصان کا اندیشہ کم ہو جاتا ہے. کیوں؟ یہ بیسیکلی یہ والی جو حقیقت پسندی ہے جس کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ کا رسک فیکٹر کم ہو جاتا ہے, یہ مد مقابل ہے خوش فہمی کے.
اچھا,
جب انسان خوش فہمی کی دنیا میں رہتا ہے اور تخیل پسندی کے اندر مبتلا رہتا ہے تو اب وہ حقیقت سے زیادہ توقعات رکھ لیتا ہے.
صحیح.
اور اس کی توجہ فوائد کی طرف تو رہ جاتی ہے, نقصانات کی طرف نہیں جاتی, کیونکہ خوش فہمی ایک قسم کا اس کی عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے.
صحیح.
اب وہ جو نقصانات ہیں وہ اوجھل ہو جاتے ہیں اور جو فوائد ہیں وہ سر پہ سوار ہو جاتے ہیں. لیکن بہرحال یہ دنیا ہے اور ہے ہر شے انسان کے اختیار میں نہیں ہے.
جی,
خارجی طور پہ بہت ساری چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں جس سے نتیجہ کچھ اور نکل آتا ہے. انسان اپنی طرف سے بعض اوقات بھرپور کوشش کرتا ہے, لیکن اب خارج کے اندر اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا, کوئی ایسا عارضہ پیش آ گیا کہ جس کی وجہ سے الٹا نقصان ہو گیا. کاروبار تو بڑی خوشی سے شروع کیا لیکن نقصان ہو گیا.
تو کچھ ایگزامپلس اگر اس میں کوٹ ہو,
ایگزامپلس آپ سمپلی یہ لے لیں کہ ایک آدمی نے ایک بزنس شروع کیا اور وہ بڑا خوش تھا کہ میرا بزنس یوں یوں کر کے وہاں تک پہنچ جائے گا.
صحیح.
یہ نہیں پتا تھا کورونا بھی آ سکتا ہے.
صحیح.
ٹھیک ہے, اب نتیجہ کیا ہوگا کہ اب جو نقصانات ہوں گے یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے.
صحیح.
تو ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ حقیقت پسندی اختیار کرتا ہے تو کچھ ایکسپیکٹڈ اور کچھ ان ایکسپیکٹڈ سچویشن جو ہے ان کو بھی اپنے سامنے رکھتا ہے،
نظر رکھتا
ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سر منڈاتے ہی اولے پڑے،
صحیح،
کہ بھائی کام شروع کیا اور ساتھ ہی بندہ مصیبت میں پڑ گیا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس کی توقعات ہیں اسی کے مطابق نتیجہ نکلے.
صحیح.
تو ہوتا یہ ہے کہ جب انسان خوش فہمی میں نہ رہے، حقیقت پسندی میں رہے، اور حقیقت پسندی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان ایکچوئل صورتحال کو پیش نظر رکھتا ہے.
دوسرے
آدمی ایک بڑے ایک مرتبہ بڑی زبردست بات کہی،
جی،
اس نے کہا کہ بھائی ہم گھروں کے اندر یہ توقع رکھتے ہیں کہ گھر میں مثال کے طور پہ اگر بیوی ہے تو وہ ہر وقت ہم سے ایسے ہی بات کرے کہ جیسے ہم سال بعد ہی گھر میں آئیں، بھلے صبح شام گھر میں آ رہے ہوں. بھائی وہ بھی انسان ہے،
جی،
اس کا موڈ بھی آف ہو سکتا ہے، اس کی طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے، اس کے ذہن میں کوئی اور خیال بھی ہو سکتا ہے، تو ایسی بیسیوں چیزیں ہو سکتی ہیں.
جی.
ہر جگہ پہ سپیریئر اگر جونیئر کے حوالے سے توقعات اسی طرح کی رکھے کہ میں جہاں سے گزروں گا تو شٹ کر کے مجھے سلام کرے گا، اور ہر وقت جو ہے نا میرے ساتھ ایسا ہی جناب مجھے بالکل وہ دامادی والا سلسلہ ہوگا میرے ساتھ، تو ایسا ہوتا نہیں. تو لہٰذا انسان جو ہے وہ تھوڑی سی حقیقت کی دنیا میں آئے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر ان ایکسپیکٹڈ چیز اس کے سامنے آئی،
صحیح،
اس کو سمجھ ہوگی کہ ہاں یار یہ آ سکتی تھی.
بے شک.
اچھا، اسی رسک کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا بڑا زبردست پہلو ہے،
جی،
وہ ہے انسان کی مایوسی.
مایوسی
مایوسی مایوسی کہتے کسے ہیں؟ بیسیکلی مایوسی کہتے ہیں انسان کی جو توقع ہے نتیجہ اس کے مطابق نہ ہو.
توقع کا ٹوٹنا جو ہے،
توقع کا ٹوٹ جانا، یہ مایوسی کا جو ہے نا وہ دوسرا نام ہے، یا مایوسی کی ڈیفینیشن یہ ہے. توقع ہم نے یہ رکھی کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، لاکھوں کا فائدہ ہوگا، لیکن نہیں ہوا.
نہیں.
اچھا، اب نہیں ہوا تو جب ہماری امید ٹوٹی تو ہم مایوسی میں چلے گئے. لیکن اگر ہمارے ذہن میں پہلے سے یہ بات ہو کہ بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے،
جی،
کہ مجھے کامیابی اس طرح نہ ملے. اب اگر یہ ہوگا نا تو چونکہ اس نے اپنے ذہن کو اس کے لیے تیار کیا ہوا ہے، آپ نے تیار رکھا ہوا ہے، تو اب اس کی وجہ سے اس کا جو مایوسی کا لیول ہے وہ بہت کم ہو جائے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ مایوسی سے بچنا ہے تو توقعات کم کر دیں. توقعات کم کر لیں گے آپ مایوسی سے بچ جائیں گے. ایک آدمی کسی جو ہے وہ امتحان میں جو ہے وہ بیٹھتا ہے اور اس کے ذہن میں یہی بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں جناب مجھے تو پہلی پوزیشن ہی ملنی ہے،
جی،
اب اس کو دوسری بھی آئے گی تو اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی.
ایسا ہی.
لیکن اگر وہ یہ سمجھے کہ باقی بھی اور بھی ہیں، کوئی دوسرا بھی جو ہے وہ یہ پوزیشن لے سکتا ہے، تو لہذا اب اپنے آپ کو اسی طور پہ رکھے. اسی کے میں آپ کو اپنی زندگی کے اعتبار سے درج کرتا ہوں. جیسے ہم فتاوی لکھتے ہیں نا،
جی،
فتاوی لکھتے ہوئے تو لازمی بات ہے کہ ہماری ایک پوری کوشش ہوتی ہے، ہم ہر اعتبار سے تحقیق کر کے، غور و فکر کر کے، توجہ دے کے، پھر اس کے بعد ہم اس کا جواب دیں.
جی.
لیکن اس کے باوجود،
جی،
غلطی ہو سکتی،
جی، ممکن،
اور غلطی ہو جاتی ہے. اب اگر تو ہمارے دل و دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی ہمارے کام میں غلطی کا امکان ہی نہیں، تو اب اگر کسی نے ہمارے کسی تحریر کے اوپر کلام کر دیا نا، تو پھر جو ہماری طبیعت ہری بھری ہوگی نا وہ ہمیں پتہ ہے.
صحیح.
لیکن اگر پہلے سے یہ ذہن میں رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس شے کا کوئی ایسا پہلو میری نظر سے اوجھل رہ جائے جو دوسرا دیکھ لے، اور وہ جو دوسرا دیکھنے والا ہے ہو سکتا ہم سے بڑا ہو، ہو سکتا ہمارے برابر کا، ہو سکتا ہم سے چھوٹا ہو.
صحیح.
کہ وہ اس غلطی کو پکڑ لے. اب اگر یہ توقع ذہن میں پہلے سے موجود ہو، کیونکہ حقیقت یہی ہے،
ریئلسٹک یہی ہے
کہ غلطی ہو سکتی ہے، تو جب ہم توقع یہ رکھیں گے تو اب ہمیں مایوسی نہیں ہوگی، ہمیں افسردگی نہیں ہوگی، ہم اس کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں گے. ہم کہتے ہیں پارٹ آف دا گیم.
صحیح.
یہ پارٹ آف دا گیم ہے یہ. تو یہ ایک دوسری چیز ہی ہوتی ہے.
صحیح.
تیسری چیز اس کے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ حقیقت پسندانہ سوچتے ہیں،
جی،
تو اس کا بنیادی تقاضا ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو پلاننگ کے ساتھ ہی کریں.
ٹھیک ہے.
کیونکہ جو حقیقت کی دنیا ہے وہ چلتی ہے پلاننگ کے ساتھ.
جی.
وہ محض خیالات پہ نہیں چلتی. لہٰذا اب آپ اس کے لیے پلاننگ بھی شروع کر دیتے ہیں، اور جب آپ پلاننگ کرتے ہیں تو آپ کے کامیابی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں.
صحیح.
کیونکہ آپ بغیر سوچے سمجھے کوئی کام شروع کریں گے تو اس میں کامیابی اور ناکامی کے چانسز برابر وہ 50-50. لیکن جب آپ نے بھرپور طریقے سے پورا غور و خوض کر کے آپ نے جب ایک پلان کیا ہے، تو اب کامیابی کے چانسز جو ہے وہ 90-95-99 تک جا سکتے ہیں. گویا حقیقت پسندی کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پلاننگ کرنے کا موقع ملتا ہے اور آپ کرتے ہیں. اچھا، پھر چوتھی بات یہ بھی ہے کہ جب آپ حقیقت پسندی پہ آتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا عالم اسباب ہے.
جی.
عالم اسباب ہے تو اب ہمیں اسباب بھی چاہیے. بالکل. اور اسباب اتنے ہی چاہیے جتنے سے وہ نتیجہ نکلے گا.
بے شک
آپ بہت بڑے ہال کے اندر ایک بلب جلا کے یہ نہیں سمجھ سکتے کہ جناب یہاں پر ایسی روشنی ہو جائے کہ چکا چوند ہو جائے اور آنکھیں خیرہ ہو جائیں اور ہر طرف روشنیاں بگھر جائیں, ایسا نہیں ہو سکتا.
ایسا ہی
جب آپ کو پتا ہے کہ بھائی اتنے اسباب ہوں گے یعنی اتنی لائٹس ہوں گی تو اتنی روشنی ہوگی, اتنی لائٹس ہوں گی تو اتنی روشنی ہوگی, تو پھر آپ نتیجہ بھی اسی کے مطابق آپ حاصل کر سکیں گے. تو اب آپ اسباب بھی اس کے مطابق فراہم کرنے کی کوشش کریں گے. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یار تھوڑی بہت محنت کر لیتے ہیں, باقی یہ ہے کہ کوئی یار تیر تکا لگ ہی جاتا ہے, انہونی ہو ہی جاتی ہے,
ایکسیڈینٹلی کچھ نہ کچھ
ہو سکتا ہے کہ میرا پیپر چیک کرتے ہوئے جو ہے نا وہ پروفیسر صاحب کا بچہ رونے لگ جائے, تو وہ وہاں جائے اور واپس آئے تو پھر وہ بیچارے نمبر زیادہ لگا دے.
بوسوں کے دل کے تار چھیڑ رہے ہیں آپ.
یہ جو خیالات کی دنیا ہوتی ہے نا
جی,
بچپن میں کیا مجھے یاد ہے کہ وہ حفظ کے زمانے میں
جی
طالب علم اس طرح کی دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ صبح اٹھے نا حافظ ہی ہو جائے.
اچھا
اب وہ کوئی 1400 سال کی تاریخ میں 25-26 بندوں کے حالات پڑھ لیے ہوں گے
جی
کہ وہ رات کو سوئے تو غیر حافظ ہے, صبح اٹھے تو وہ حافظ تھے,
کسی کی کرامت ظاہر ہو گئی,
کسی کی کرامت ہے کہ کسی کے پیچھے نماز پڑھی اس نے, جب ادھر سلام پھیرا تو حافظ بنا دیے, ادھر سلام پھیرا تو قاری بنا دیے. ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی ایسا مل ہی جائے کوئی.
صحیح.
تو فی الحال یہ سمجھے کہ چانسز کم ہیں.
ٹھیک ہے,
99% 99 سے بھی کم چانسز ہیں. اور حقیقت یہی ہے کہ جتنی آپ محنت کریں گے آپ کو اتنا یاد ہوگا, جتنی آپ محنت کریں گے آپ اسی کے مطابق اس کا ریزلٹ بھی دیں گے. تو لہٰذا حقیقت پسندی کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پلاننگ بھی کرتا ہے اور پھر اس کے مطابق اسباب بھی جمع کرتا ہے.
ماشاءاللہ بہت خوب. اور بہت سارے ناظرین کے ذہنوں کے سوالات کا جواب بھی ہوئے ہوں گے, اور کتنی پازیٹیو اور کتنی صاف ستھری سی بات ہے. اور سچی بات یہی ہے کہ کرامت ونس ا وائل ظاہر ہوتی ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے آس پاس ہر وقت اسی طرح کی چیزوں کا ظہور ہو. استقامت کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ اسباب کو اختیار کر کے کسی چیز کو کنٹینیو جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا نہ خیالات کی دنیا میں رہیں, نہ کسی ایکسیڈنٹ کا انتظار کریں کہ ایکسیڈنٹلی کوئی چیز میری زندگی کے اندر شامل ہو جائے گی, اور نہ ہی اس پر آپ ڈپینڈ کر سکتے. ہاں کرامت حق ہے, اتفاقاً کسی چیز کا ہو جانا یا سننا اس کی مثالیں بھی موجود ہوں گی, لیکن جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہ کیا ہے, اور جو ہماری شریعت رہنمائی کرتی وہ یہ ہے کہ ہم مسبب الاسباب پہ نظر رکھیں لیکن اسباب کو ترک نہ کریں. تو ریئلسٹک رہیں, انشاءاللہ عز و جل ضرور کامیابی ملے گی, اور اللہ پاک انہی کو کامیابی عطا فرماتا ہے کہ جو کوشش بھی کرتے ہیں. لیس للانسان الا ما سعا, اس آیت کے مفہوم پہ بھی اگر ہم غور کریں تو کوشش کی طرف ہمیں کہا گیا, اور وہ کما حقوق کوشش ہے جو کہ ریزلٹس کو اور نتائج کو ہمارے سامنے ظاہر کرتی ہے. تو آپ زندگی کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں, عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں, تو تھنک ریئلسٹکلی, انشاءاللہ عزوجل پازیٹیو ریزلٹس جو ہے وہ ہمیں ضرور ملیں گے. بڑھتے ہیں اب کچھ یہاں پر جو موجود حاضرین ہیں ان کے سوالات کی جانب, دیکھتے ہیں کہ اگر ان کے ذہن میں کوئی سوال ہے اب تک کی جو گفتگو ہوئی تو اس سے متعلق جو ہے کچھ سوالات ان سے بھی شامل کرتے ہیں.
میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی کوشچن کرتا ہے تو جو ہمارا آنسر ہے, آنسر دینے والا پرسن ہے, وہ آنسر دے رہے ہیں, وہ آنسر ہمارا بالکل کریکٹ ہے, یعنی کہ ہمیں یقین ہے کہ 100% کی ہمارا کریکٹ ہے اور وہ واقعی کریکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب جو کوشچن کرنے والا ہے اس نے کوشچن کیا, اس کو نہیں پتا کہ اس کا آنسر کریکٹ ہے, لیکن ہمارے مائنڈ میں 100% یہی ہے کہ ہمارا آنسر کریکٹ ہے اور واقعی وہ کریکٹ ہے. لیکن 100% ہمارے جو مائنڈ میں کریکشن ہے اس کے ہونے کے باوجود بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ غلطی ہو سکتی ہے, یا ہمیں پوزیٹیو ہی رکھنا چاہیے.
جی تھوڑا سا اس کو مزید الیبوریٹ کر دوں, سوال جواب کی صورت ہو یا کوئی بھی ایسا کام کہ جو ہم اپنی طرف سے 100% کر رہے ہیں لیکن سامنے سے ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں کوئی اور ریزلٹ آئے, تو کیا کرنا ہے؟
دو پہلو ہے اس کے اندر.
جی
دیکھیے, بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 100% صحیح جواب دیا,
جی,
لیکن ہمارے کلام کے اندر کوئی مسنگ ہو جاتی. ٹھیک ہے, جیسے پروف ریڈنگ ہوتی ہے کہ ہم کچھ لکھنا چاہتے ہیں, اب لکھنے کے اندر جہاں نہیں لکھنا ہے وہاں نہیں لکھا, جہاں لکھنا ہے وہاں نہیں لکھا. اب آپ نے کہا یہ ہے, آپ اسی طرح زبان میں بھی ہو جاتا ہے, سلپ آف ٹنگ جسے کہتے ہیں, آپ نے یہ کہنا تھا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور فلو کے اندر نہیں کا لفظ نکل گیا. اب آپ اپنے ذہن میں کیا سمجھ رہے ہیں, میں نے 100% درست جواب دیا ہے, لیکن سننے والے نے کیا سنا ہے؟ اس نے جب نہیں سنا ہی نہیں ہے وہ کہے گا 100% غلط دیا. تو اب آپ دیکھیں ایک تو یہی صورتحال ہو جاتی, دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ایک ہے جو ہم نے جواب دیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے. ہم نے جواب دیا اللہ ایک ہے, اس میں تو ہمیں کوئی شک نہیں ہو سکتا, نہ ہم اس کے اندر کوئی ایسا سوچ سکتے کہ جناب فلاں رول کا تقاضا یہ ہے کہ 1% کا آپ چانس بھی رکھیں, ایسا تو نہیں, اس میں تو شک ہو ہی نہیں سکتا, یہ قطعی طور پر ٹھیک ہے. لہذا یہاں پر اس اصول کا کوئی تعلق نہیں, یہاں ریئلسٹک تھنکنگ یہی ہے کہ آپ یہی سمجھیں. لیکن اب اس سے آگے ایک اور مرحلہ ہے, وہ ہے سامنے والے کے قبول کرنے کا یا مسترد کرنے کا. آپ اپنی بات کی حد تک 100% شور رہے کہ آپ نے صحیح کہی, لیکن سامنے والے کا قبول کرنا یا رد کرنا, وہاں ریئلسٹک تھنکنگ یہی ہے کہ آپ دونوں آپشن رکھیں, ہو سکتا آپ کی بات مان لے, ہو سکتا آپ کی بات نہ مانے. لہذا جو ریئلسٹک تھنکنگ کا جو فارمولا لگے گا وہ آپ کی بات پہ نہیں لگے گا, وہ آپ کے اس خیال پہ لگے گا کہ آپ نے اس کے بارے میں کیا سوچا, کیونکہ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن اس کا قبول کرنا یا رد کرنا یہ اس کی مرضی ہے. تو یہ فارمولا یوں کر کے اپلائی.
ماشاءاللہ بہت خوب. ایک اور سوال بھی شامل کر لیتے ہیں.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ جیسے آپ نے شروع میں فرمایا کہ عقل اور جذبات دو چیزیں ہوتی ہیں, اور ان دونوں کا اگر صحیح استعمال کیا جائے تو فائدہ ہے, لیکن اگر جذبات عقل پر حاوی ہو جائیں تو پھر کیا کیا جائے؟ جیسے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارے سامنے جب وہ ہوتی ہیں, جیسے ہاسپٹل میں اگر کسی ہمارے ریلیٹیو کی ڈیتھ ہو جائے تو ہمارے جذبات جو ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں, عقل پر حاوی آ جاتے ہیں, اس پر معاملے میں کیا کیا جائے؟ اور بھی کئی معاملات ہوتے ہیں.
دیکھیے جو آپ نے مثال دی ہے وہاں تو ریئلسٹک تھنکنگ ہے ہی کہ بندہ روئے, وہاں وہ حقیقت پسندی کا دورہ پڑ جائے تو اس کو گھر سے نکال دیں گے کہ بھائی اتنا بڑا لاس ہو گیا, بندہ دنیا سے چلا گیا اور تم کھڑے ہوئے ہو آرام سے, تو وہاں تو حقیقت پسندی یہی ہے. دیکھیں حقیقت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی جو وقوع پذیر ہو رہا ہے آپ بس اسی کو دیکھیں. آپ یہ دیکھیں گے کہ جب یہ شے واقع ہوتی ہے, کوئی ایسی ہیپننگ یا مس ہیپننگ ہوتی ہے, اس وقت دنیاوی اعتبار سے ہماری دنیا کا رویہ کیا ہوتا ہے.
صحیح.
تو حقیقت یہ ہے, وہ بندہ دنیا سے چلا گیا, یہ اس کا دنیا سے جانا حقیقت ہے. ہمارا اگر اس سے گہرا تعلق ہے تو ہمارا جذبات میں آنا اس دنیا کی حقیقت ہے, لہذا یہاں پر حقیقت یہی ہوگی. حقیقت پسندی اور جذبات کا جہاں مقابلہ ہوگا وہ کیا جگہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب ہر اعتبار سے حقیقت پسندی کچھ کہہ رہی ہے, ہماری سوچ, ہماری عقل, ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ, ہمارے جو ہے نا وہ معاشرتی حالات, ہمارا کامن سینس, یہ ساری چیزیں مل کر ایک شے کو تجویز کرتی ہیں کہ یہ ہونا چاہیے.
صحیح.
یہ ہے حقیقت پسندی. اب اگر ہم یہاں پر اس کے برخلاف جائیں گے تو یہ ہوگا کہ آپ نے جذبات کو حقیقت پسندی پہ غالب کر دیا. اچھا اب اس کی ایک دو مثالیں آپ کو میں عرض کرتا ہوں. حدیث مبارک آپ نے سنی ہوگی, فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے قطع تعلق رکھے.
ٹھیک. جی.
قطع تعلقی اگر تو ناجائز و غلط ہے تو 3 دن کیوں؟ 3 دن کی تو اجازت ہے نا, 3 دن کے بعد وہ ناجائز ہو گئی اور 3 دن کے اندر وہ جائز ہے.
صحیح.
آخر وجہ فرق کیا ہے؟ وجہ فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے, ہمارے جذبات کا بھی خالق ہے, ہماری سوچ کا بھی, ہماری عقل کا بھی خالق ہے.
واہ.
اس نے اپنے علم سے ہمارے حالات و کیفیات کے اعتبار سے ہمیں حکم دیا, کیونکہ ہماری جب کسی کے ساتھ بہت سخت کلامی ہو جاتی ہے, ہمارے ساتھ کوئی بہت مس بیہیو کرتا ہے اور ہماری ایک غصے کے اندر ایک کیفیت بہت عجیب ہو جاتی ہے, ایسے وقت میں اگر ہمیں یہ حکم ہوتا کہ تم جو جیو مرو جو مرضی کرو, تم نے آگے سے جنا اس سے تعلق رکھنا ہی رکھنا, اور اگلے منٹ کے اندر تم نے جا کے گلے لگانا, سلام لینا, ہیلو ہائے کرنا ہی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ لوگ شریعت کا انکار ہی کر بیٹھے. ہم نہیں ایسے دین کو مانتے بھائی جس کے اندر ہمارے جذبات کا خیال ہی نہیں.
اچھا
3 دن کی اجازت کیوں دی؟ 3 دن کی اجازت اس لیے دی کہ 3 دن انسان کے سوچنے کے اس کو موقع ملتے. 3 دن کے اندر کبھی کھانے میں لگ گیا, کبھی واش روم چلا گیا, کبھی غسل کر لیا, کبھی فیملی میں بیٹھا, کبھی دوستوں میں چلا گیا, سو گیا, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس کی توجہ کو ڈائیورٹ کر دیتی. تو وہ جو کسی سے جھگڑا ہوا, کسی سے ناراضگی کی بات ہوئی, اس کی وجہ سے جو وہ ہرٹ ہوا تھا, تو وہ جو ہرٹ ہوا تھا, اب یہ 3 دن اتنے گزر چکے ہیں کہ جس کے اندر اس کی حالت و کیفیت بدل جانی چاہیے, لہٰذا اتنی تو اسے رخصت دے دی. اور اس کے بعد فرما دیا کہ اب نہیں. اگر اب بھی یہ کہتا کہ نہیں وہ تین دن پہلے والا جو تیر میرے چبا تھا تو ابھی تک میں دوبارہ کھرچتا ہی رہوں گا اس کو, یا جو انگارہ جو ہے نا وہ میرے اوپر آیا تھا اس کو میں دوبارہ ہاتھ میں اچھالتا ہی رہوں گا, تو فرمایا کہ اب تو مجھے ہوا. تو تین دن کی رخصت دیکھیں, جذبات کا بھی لحاظ ہو گیا اور اس کے ساتھ جو حسن معاشرت تھی کہ تعلقات باقی رہنے چاہیے وہ بھی ہو گیا.
ماشاء اللہ.
اچھا, اسی کی ایک دوسری مثال عرض کرتا ہوں. آپ نے مسئلہ پڑھا ہوگا کہ تین دن تک سو کی اجازت ہے,
جی
تین دن کے بعد جائز نہیں. تین دن تک اگر کھانے پینے میں رہن سہن کے اندر اپنی حالت و کیفیت ایسی رکھتے ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ یہ سو کے اندر ہے تو اس کی اجازت. لیکن کوئی آدمی بولے کہ نہیں جناب میں نے مہینہ دو مہینہ ایسے ہی رہنا ہے, فرمایا نہیں, تیسرے دن کے بعد جو ہے نا نہ تو جو ہے وہ یہ دریا بچھا کے بیٹھ جائے کہ ہر بندہ آ کے دوبارہ وہی سٹوری شروع کرے اور دوبارہ غم تازہ ہو جائے. تو لہذا تین دن کے بعد نہ یہ کرنا ہے اور تین دن کے بعد اپنے کام کاج پہ جانا شروع کر دو. یہ شریعت کی جو ہے وہ تاکیدات میں سے ہے کہ بھائی تین دن تک تو چلے, ایک بہرحال کوئی قریبی عزیز دنیا سے چلا جاتا ہے تو انسان کو جھٹکا لگتا ہے اور اس کے جذبات جو ہے وہ ایسے ہوتے ہیں, وہ اتنے دن تو گزار لے. لیکن اس کے بعد اگر وہ گھر بیٹھا رہے گا اور اگر وہ انہیں سوچوں میں رہے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر وہ غم کی کیفیت بڑھتی جائے گی اور وہ جو صبر کا حکم ہے نا وہ سائڈ میں ہو جائے گا.
اللہ,
لہذا صبر کو سٹیپ بائی سٹیپ حکم دیا. کوئی بندہ دنیا سے چلا گیا, باپ بیٹا کوئی دنیا سے رخصت ہو گیا, تو اب اسے صبر کا تو ابھی بھی حکم ہے,
ٹھیک صحیح,
لیکن رونے کی اجازت ہے, کام کاج چھوڑ کے بیٹھ جائے اس کی اجازت ہے, ہر آنے والے کے سامنے جو ہے نا وہ بیٹھ جائے ان کی سنے اپنی سنا اس کی اجازت ہے. لیکن واویلا کرنا, ہائے وائے کرنا, گریبان پھاڑ لینا, نوحے پہ آ جانا, اس کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ چیزیں اختیار میں تھیں. لہٰذا اس کو فرمایا کہ اتنا صبر تو کرو.
صحیح.
جذبات والا جو ہے وہ چونکہ ابھی اختیار میں ہے نہیں, لہٰذا اس کی رخصت دے دی. لیکن تین دن کے بعد اگر کوئی بندہ اسی نہج پہ چلتا رہے گا تو اب نتیجہ یہ ہوگا کہ زندگی کا جو نظام ہے اس میں خلل آ جائے گا. اور اب بے صبری جو ہے وہ پھر ایک قسم کا بندے کا وتیرہ بن جائے گا. تو فرمایا کہ تین دن تک ہے, اس کے بعد نہیں. تو یہ جو احکام ہے آپ ان کے پیچھے دیکھیں کہ حقیقت پسندی بھی آ جاتی ہے اور جذبات کی رعایت بھی آ جاتی ہے. تو جذبات ورسز حقیقت یہ وہاں پر ہے کہ جہاں پر حقیقت کو بھی ہم پوری طرح سمجھ چکے ہوں کہ پوری صورتحال کے پیش نظر حقیقی رویہ کیا بنتا ہے, اور اب اگر جذبات اس کے خلاف ہے تو اب آپ اس سے رکیں گے. قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے,
جی.
یا جو تم پر زیادتی کرے تو تم اتنی ہی زیادتی اس پر کر سکتے ہو. زیادتی کے بدلے میں اتنی زیادتی کی اجازت ہے کہ یہ فطری چیز ہے.
صحیح.
لیکن بلند درجہ یہ ہے کہ والا من صبر و غفر, جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا, تو یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے. تو اب کیا ہے کہ زیادتی کے بدلے میں اتنی زیادتی کی اجازت ہے, سختی کے بدلے میں اتنی سختی کی اجازت ہے. یہ ہے انسانی جذبات کی رعایت, اور یہ ہے معاشرے کو صحیح رکھنے کے لیے ایک اصولی قانون. تو اس کی بھی رعایت کر دی, لیکن اس سے آگے رتی برابر بڑھنا جو ہے اسے منع فرما دیا, اسے ظلم میں داخل کر. یہ ہے حقیقت اور جذبات.
ماشاءاللہ, شریعت کا ہر اصول ہی حقیقت پسندی پر مبنی ہے. لیکن ماشاءاللہ جس طرح آپ نے ایکسپلین کیا, یہ ایکسپلینیشن ہمارے پیش نظر نہیں ہوتی, اور یہی شاید وہ علم ہے جس کی ہمارے ہاں کمی ہے, اور پھر ہم پریشان بھی ہوتے ہیں اور آگے پیچھے بھی ہوتے ہیں. اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ اسلامی اصولوں پر جو باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ایک تو ان کی کم علمی کہیں گے, کم عقلی کہیں گے, اور کج فہمی بھی کہیں گے. کہ دیکھیں ماشاءاللہ تین مثالیں دی مفتی صاحب نے, یہ ہمارے اس ٹاپک کا پارٹ نہیں تھا, لیکن کتنا کھول کر بیان کیا گیا. اور اس کو سننے کے بعد ان تینوں چیزوں پر جو ایک تعزیت کا میٹر بیان ہوا, اسی طرح جذبات کا میٹر بیان ہوا, اور آخر میں جو بدلہ لینے والی صورت ہے, اس پر ابھی میں سوچ رہا تھا تو سینکڑوں چیزیں ہیں جو بیان کی جا سکتی ہیں. یہاں پہ میں یہ چاہوں گا کہ کاش کے ہر مسلمان علم دین صحیح طور پر حاصل کرنے والا ہو جائے. یقین کریں ہمارا دین اور اسلام اتنا وسعت والا, اتنا بیوٹیفل ہے, اتنا زبردست ہے. آپ دیکھیں کہ جب سے ہم نے پروگرام شروع کیا ہے تو ہم بات تو عقل کی کر رہے ہیں, سوچ کی کر رہے ہیں, شعور کی کر رہے ہیں, لیکن آپ کو ہر چیز پر قرآن و حدیث سے تقریباً آپ کو مثال دی جا رہی ہے. اسلام کے اصول اور جو قوانین ہیں اس کی حکمتوں کو پڑھیں. انشاءاللہ عزوجل ہم مسلمان ہیں, اللہ پاک کا کرم ہے, احسان ہے, لیکن اس اسلام سے ہماری محبت, وابستگی اور کھل کر سامنے آ جائے گی کہ جب ہم ان حکمتوں کو پڑھ سکیں گے. مفتی صاحب کوئی کتاب ہے؟ یہ تو مطلب اتنا خوبصورت ٹاپک ہے. اسلام کے جو بھی احکامات ہیں حکم تو ہم مان رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے پیچھے حکمت کیا ہے, اور جس کو عام لفظوں میں کہیں گے بھی لاجک پتہ لگ جائے.
اس میں لاجک کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں, اس پر جو کتابیں ہیں بہت ساری کتابیں, ایک چیز میں عرض کروں, جیسے آپ نے کہا نا کہ ہمیں کچھ چیزوں کی جب حکمتیں پتہ چلتی ہیں
جی
ہم کہتے ہیں او ہو اچھا یار یہ تو بڑی زبردست چیز ہے.
جی
جیسے مثال کے طور پہ ابھی یہ وضو کی حکمتیں سامنے آئی نا کہ جو وضو کے عادی ہیں پانچ وقت وضو کرتے ہیں وہ زندگی کے اندر ڈپریشن کے مریض نہیں ہوتے, اکثر و بیشتر ڈپریشن کے مریض نہیں ہوتے. اور کھاتے پیتے اربوں کھربوں روپے کمانے والے اڑانے والے اور لاکھوں ڈالرز کے اندر آمدنی رکھنے والے جو ممالک ہیں وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ دنیا کے سب سے زیادہ پاگل خانے وہاں پر ہیں, سب سے زیادہ نفسیاتی مریض وہاں پر ہیں, سب سے زیادہ نفسیاتی ڈاکٹرز وہاں پر ہیں, سب سے زیادہ سائیکالوجسٹ وہاں پر ہیں, سب سے زیادہ سائیکاٹرسٹ وہاں پر ہیں. حالانکہ دنیا ان کی خوبصورت ہے,
سب کچھ ہے,
اسباب کی فراوانی ہے, مال و دولت کی کثرت ہے, لیکن اس کے باوجود وہاں پر ڈپریشن کا مرض سب سے زیادہ ہے. اور ہمارے غریب غربا بیچارے کہ جن کے حالات جیسے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے, اس کے باوجود جو ان میں مذہبی لوگ ہوں گے جو وضو کرنے والے نماز پڑھنے والے لوگ ہوں گے ڈپریشن کے مریض نہیں بنیں گے. اب یہ پتہ چلا کہ یار اس کا تعلق وضو کے ساتھ ہے.
صحیح
کہ جو بندہ روزانہ پانچ مرتبہ وضو کرتا ہے تو یہ ڈپریشن کے مرض سے اسے نجات مل جاتی ہے, اسے یہ ہوتا ہی نہیں ہے. اچھا اسی طرح روزے کے حوالے سے وہ تحقیق سامنے آئی کہ اگر سال کے اندر 25 سے 30 دن تک اپنے آپ کو روزانہ 16 گھنٹے تک بھوکا رکھا جائے,
جی
25 سے 30 دن تک روزانہ 15 سے 16 گھنٹے بھوکا رکھا جائے اور یہ کنٹینیو اتنے دن رکھا جائے تو اس کی وجہ سے کینسر سے انسان ہمیشہ محفوظ رہتا ہے.
بے شک
اب اس تحقیق کے اوپر نوبل پرائز ملا, جبکہ یہ اسلام کا روزوں کا حکم جو ہے رمضان کے روزوں کا,
اللہ اکبر,
1400 سال. اچھا اب ہم تو جب سنتے ہیں
جی
ایسی بہاریں سنتے ہیں تب ہمارے اندر آتا ہے وہ سبحان اللہ جی کیا خدا کے حکم کیا شاندار ہیں, دین کے حکم کیسے ہیں.
جی
صدیق میں جو ایک مرتبہ صدیقیت ہے نا,
جی
ولایت ہے اور مرتبہ صدیقیت ہے,
سب سے اعلیٰ مرتبہ,
سب سے اعلیٰ مرتبہ ہوتا ہے نبوت سے نیچے اور جو ہے وہ بقیہ ولایت کے درجوں سے اوپر.
جی
مرتبہ صدیقیت جو ہے اس میں اور بقیہ جو نیچے والے درجے اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ صدیق کے لیے جو شریعت کے احکام ہوتے ہیں وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے اس کی زندگی کے طبعی امور,
اللہ اللہ,
یعنی جیسے کھانا
نیچرل ہو جاتا ہے,
نیچرل ہو جاتے ہیں اس کے لیے. ہمیں پانی پیتے ہوئے نا یہ سوچنا نہیں پڑے گا کہ شیل آئی ہیو اٹ اور ناٹ, مجھے پینا چاہیے یا نہیں, اچھا مجھے جو ہے نا کھانا کھانا چاہیے یا نہیں, یہ نہیں ہوتا. کھانا روٹین کی چیز ہے, ہم رغبت کے ساتھ کھا لیں گے. پانی پینے کی چیز ہے, ہم رغبت کے ساتھ پی لیں گے. جو صدیقین ہوتے ہیں
واہ
ان کے لیے جو اللہ رسول کے احکام ہوتے ہیں وہ امور طبعیہ کی طرح ہو جاتے ہیں.
کیا بات ہے,
اس میں جو حکم دیا جائے کہ بھائی اس سے بچنا ہے یہ کرنا ہے, وقت ٹھیک
فائن, تکلف نہیں ہے وہاں,
ویری گڈ, زبردست, A1 کرنا چاہیے.
واہ
اسے کہا کہ نہیں کرنا, بالکل نہیں کرنا, یہ کرنا ہی نہیں چاہیے, ان کی طبیعت جو ہے وہ اس کے اندر ڈھل جاتی ہے.
کیا بات,
یہ صدیقیت ہوتی ہے.
کیا بات ہے, سبحان اللہ,
یہ جو دین کی حکمتیں ہوتی ہیں صدیق اپنے عمل اور قوت ایمانی کی وجہ سے اس درجے تک پہنچا ہوتا ہے.
واہ
کہ اس کے سامنے حکمتیں آئیں نہ آئیں اس کی طبیعت ویسی ہو گئی. لیکن اس سے ہٹ کر علماء نے اس پر بہت کام کیا اور ہمیشہ سے اس کے اوپر فقہاء کرام کتابیں لکھتے آئے, اور اس موضوع پر جو کام ہے وہ بیسیکلی فقہاء کرام نے ہی کیا ہے.
جی
اس پر جو پہلا مفصل کام
جی
اور بہت جامع کام کیا گیا وہ 6 یا 7 ہجری کے مجدد ہیں, امام عز الدین بن عبد السلام, انہوں نے کتاب لکھی تھی شرعی احکام کی حکمتوں کے بارے میں.
واہ
پھر اس کے بعد مزید علماء آتے گئے اور انہوں نے اس موضوع پر کتابیں لکھی, اور ماضی قریب کے اندر جو بہت شاندار کتاب ہے وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حجت اللہ البالغہ, یہ اس موضوع کی بڑی شاندار کتاب ہے. اسی طرح اس موضوع کے اوپر اعلیٰ حضرت کے والد گرامی
جی
مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اسرار الارکان, اور اسی موضوع کے اوپر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اسرار الاحکام, تو یہ اسی موضوع کی کتاب ہے. تو یوں اس طرح الحمدللہ ایک ذخیرہ موجود ہے ان موضوعات.
کیا بات ہے, ماشاءاللہ, ہم پڑھنے والے بنے, لکھنے والے تو بہت کچھ لکھ گئے, اتنی ساری کتابیں ہیں, اس کے علاوہ بھی اور ہوں گی, لیکن بات یہی ہے کہ ان چیزوں سے ہم بینیفٹ اسی وقت حاصل کریں گے کہ جب ہم اس کی طرف آگے بڑھیں گے. اللہ کرے کہ ہمارے شب و روز میں کچھ نہ کچھ وقت جو ہے وہ دینی کتب کا مطالعہ کا ہونا چاہیے. امیر اہل سنت نے ہمیں جو نیک بننے کے جو کام نسخہ جو ہمیں دیا ہے وہ کتنا شاندار ہے کہ اس کے اندر روزانہ وہ منیمم بیان کیا گیا ہے کہ 12 منٹ ہی پڑھ لو, 25 منٹ ہی پڑھ لو, 30 منٹ ہی پڑھ لو, کچھ تو پڑھو. علماء اہل سنت کی کتابوں کو, قرآن مجید کی 3 آیتیں پڑھ لیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ, تو تفسیر میں ماشاء اللہ ہر آیت کے ضمن کے اندر جو بھی اس کی حکمتیں ہوتی ہیں وہ بیان کی ہوئی ہوتی ہیں, احکامات بھی ہوتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم پڑھنے والے بنیں, نیت کریں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو اللہ پاک ہمیں مزید ایمان پر تقویت بھی عطا فرمائے گا, اطمینان بھی ہوگا, اور اس ایمان کی جو خوبصورتی ہے اس کے اندر مزید اضافے کا باعث ہوگا. مفتی صاحب, ریئلسٹک تھنکنگ کیا ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں اور اس کے مختلف پہلو آپ نے ایڈیشنل ماشاء اللہ بیان بھی فرمائے, تو ہاؤ ٹو گیٹ دیٹ؟ ایک عام شخص ہے, ایک کم پڑھا لکھا ہے یا بہت پڑھا لکھا ہے, تو ہماری طبیعتیں مختلف ہیں. بہت سارے لوگ تو خوش فہمی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور شاید فی زمانہ مایوسی کی زندگی گزارنے والے ان سے زیادہ ہوں حالات واقعات کی وجہ سے. ہاؤ ٹو گیٹ دا بیلنس, کیا کریں کہ ہماری جو سوچ ہے وہ حقیقت پسندی والی ہو جائے؟
سیکھنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں, خواہ وہ سوچ سے متعلق ہے یا اور بہت ساری چیزوں سے متعلق ہے.
جی,
ایک ہوتا ہے کہ انسان پڑھ کر سن کر سیکھتا ہے,
ٹھیک ہے,
اور ایک یہ ہے کہ انسان کر کے سیکھتا ہے. اور ہمیشہ جو کر کے سیکھنے والا عنصر ہے, یہ طریقہ کار جو ہے یہ زیادہ بہتر ثابت ہوتا ہے.
غالب
ہے پریکٹیکلی انسان وہ کام کر رہا ہوتا ہے, اس کے مائنس پلس اس کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں اور وہ اسے سیکھ رہا ہوتا ہے.
جی,
وہ اس کے مطابق چینجز لا رہا ہوتا ہے.
صحیح.
اب جو ریئلسٹک تھنکنگ ہے اس کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سوچ کی حوصلہ افزائی کی جائے.
اچھا, خود کرے اپنی سوچ کی؟
نہیں, اپنی سوچ کی نہیں. مثال کے طور پہ جب ہم کسی بات کے اوپر مشورہ کرتے ہیں,
جی,
ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو میٹھا میٹھا نہ بس وہی بیان ہو.
صحیح.
کوئی اس کے اندر جو ہے نا یہ اندرائن ڈالنے کی کوشش نہ کرے اور یہ ہمارے شہد کے اندر کڑواہٹ نہ ڈالے.
ٹھیک ہے.
لہٰذا اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ ہر بندہ نا اچھا اچھا ہی بیان کرے. اور اگر درمیان میں کسی بندے نے کوئی نیگیٹو پہلو بیان کر دیا, اس کو بھی چاہیے تھوڑا سا طریقے سے بولے.
ٹھیک ہے, بیلنس رکھے.
جو کلچر ہے
جی
وہ حوصلہ افزائی کا ہونا چاہیے کہ جب آپ ٹیم ورک کریں اور جب آپ ایک گروپ تھنکنگ کریں تو اس وقت اگر کوئی اس کے نیگیٹو اسپیکٹ کی طرف توجہ دلاتا ہے تو اس کی حوصلہ شکنی نہ کرے, اینالائز کرے. اچھا, دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ زندگی کے اندر مبالغہ آرائی سے تھوڑا سا اپنے آپ کو بچا کے رکھے.
ٹھیک ہے.
ہماری عادات کے اندر ایگزیجریشن بہت ہے. یعنی ہم نے یہ کہا نا کہ بھائی یہ پانی ٹھنڈا ہے اور یہ ٹھنڈا نہیں ہے.
جی,
ہم کہیں گے بھائی وہ ٹھنڈا ہے یہ ٹھنڈا نہیں ہے, زمین و آسمان کا فرق ہے.
صحیح.
حالانکہ یہاں پر تو جو ہے 2 قدم کا فرق نہیں ہے, زمین و آسمان کا فرق بہت ہوتا ہے.
جی.
اچھا, 4 بندے مر جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں او سکوت بغداد ہی ہو گیا.
صحیح.
18 لاکھ بندے مرے تھے وہاں پر, شہید ہوئے تھے, سکوت بغداد کر دیا وہاں پر. تو بات یہ ہے کہ جو مبالغہ آرائی کی عادت ہے وہ ہمارے مزاج میں بہت زیادہ ہے, اور ہمیشہ مبالغہ وہاں ہوتا ہے جہاں کے لوگ ریئلسٹک نہیں ہوتے.
بہت
جہاں کے لوگ خیالی دنیا میں رہتے ہیں, جہاں کے لوگ خوش فہمیوں میں رہتے ہیں یا جہاں کے لوگ بد فہمیوں میں رہتے ہیں.
صحیح.
آپ بولے کہ جناب پاکستان میں اتنی بڑی بہتری آ رہی ہے, وہ کہہ ہو ہی نہیں سکتی یا آپ کا دماغ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. یا یہ ہے کہ کوئی بہت بڑی خامی آ گئی تو امید پرست آدمی بول دے گا نہیں کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, ایسا یوں کر کے آئے گی یوں کر کے نکل جائے. یہ جو ہمارا مبالغہ آرائی والا کلچر ہے یہ ہماری بہت ساری چیزوں کو کھا جاتا ہے. ایون کے گھروں کے معاملات کے اندر میں بھی ہم یہ کرتے ہیں, ہم دنیاوی معاملات میں بھی یہ کرتے ہیں, ہم دینی معاملات کے اندر بھی یہ کرتے ہیں. دینی معاملات کے اندر بھی تھوڑا سا حقیقت پسند ہونا چاہیے. ہم کسی کو ایک وظیفہ بتاتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اس وظیفے سے تمہیں کچھ روحانیت حاصل ہوگی, لیکن ہم اسے اتنا نہیں کہتے روحانیت ملے گی, ہم اسے سیدھی قطبیت بتاتے ہیں.
اچھا, وہ بھی راتوں رات
وظیفہ پڑا, قطبیت کھڑی ہے تمہارے دروازے کے اوپر.
صحیح.
اچھا چلو ابھی جا کے شروع کر دو. اس کے بعد کبھی جب جن نکل آتا ہے نا یا موقع سامنے آتا ہے تو انسان کی طبیعت ایسی ہوتی ہے بھاگ جاتا ہے وہ چھوڑ کے سارا کچھ.
صحیح.
تو ایسی مبالغہ آرائی نہیں کرنی
چاہیے. کرنی چاہیے.
اچھا, اسی طرح ہم جو اعمال کرتے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم احوال پڑھتے ہیں بزرگان دین کے.
جی, ایسا ہی ہے.
ٹھیک ہے. اور ہم جب عمل کرتے ہیں
اللہ اللہ
یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے نتائج بھی بزرگان دین والے ہونے چاہیے.
ہاں, ہم بھی کل اڑ رہے ہوں گے ہوا میں مسلح ہوگا,
ہم بھی سجدے میں جائیں تو عرش مولا کا کوئی نہ کوئی تو کنگرا نظر آنا چاہیے ہمیں.
صحیح.
بزرگوں اگر 8 نظر آتے تھے تو 1 آدھ کی جھلک ہمیں بھی نظر آ جائے.
صحیح.
ایسا نہیں ہوتا, بات یہ ہے کہ وہ جہاں پہنچے ہوتے ہیں वहाँ उनका पहुँचने के पीछे एक बहुत बड़ी जिंदगी होती है,
सही काम होता है।
इस्मे आज़म के बारे में क्या कहा जाता है कि लफ्ज़ अल्लाह इस्मे आज़म है, और भी बहुत से अकवाल है लेकिन लफ्ज़ अल्लाह इसके बारे में कसीर औलिया किराम के
जी।
अब हम पढ़ के ये समझे कि वाकई ऐसा होगा तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन जबान भी बाबा फरीद वाली चाहिए,
बाबा फरीद वाली चाहिए।
उसके बगैर जो है वो आप ये कहें कि नहीं जनाब वो नताइज निकल आए, तो आप उससे पीछे जो बाबा फरीद की जिंदगी है, जो गौसे पाक की जिंदगी है, वो भी तो सारी की सारी आप देखें।
ऐसे
दुनियावी एतबार से भी किसी बंदे ने कोई काम किया और उसका नतीजा बहुत बड़ा निकला
जी,
लेकिन आप ये ना देखें कि यहाँ उसने ये किया और ये नतीजा निकले, उससे पीछे की एक पूरी जिंदगी देखें। तो लिहाजा एग्जैजरेशन जो होती है कि भाई ये किया और ठक करके ये हो गया, ये रियलिस्टिक थिंकिंग के खिलाफ है। हकीकत की दुनिया ये नहीं है,
माशरत
की दुनिया के अंदर बहुत कुछ होता है।
माशाल्लाह, बहुत खूब मुफ्ती साहब, और बड़ी प्यारी बातें सीखने को मिली, और वो भी थ्योरी है, बड़ी समझ में आती है कि अगर आप किसी चीज़ में मास्टर बनना चाहते हैं तो देन यू हैव टू स्पेंड 6 or 8,000 hours। जी हाँ, जब हम किसी बहुत बड़े बाकमाल शख्स को देखते हैं तो बाज़ोकात यही चीज़ सामने आती है कि यार पता नहीं इसने क्या लॉजिक थी इसके पास, कौन सा अला दिन का चराग था, क्या था, लेकिन उसके पीछे हज़ारों घंटों की मेहनत होती है, काविश होती है। औलिया कराम के मिसाल मुफ्ती साहब ने दी, वाकई ऐसा है कि बहुत सारी मराहिल से गुजर कर। और आजकल मैं एक बात करके फिर प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम को है, सोशल मीडिया ने हमें बहुत ज़्यादा मुबालगा आरई के अंदर मुबतला किया, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि जो जनरेशन 2000 के बाद की है, इंटरनेट के दौरान की है, जितनी ये मुबालगा आरई में मुबतला है, उठते ही नेट पर चलाना आया तो यंगेस्ट मिलियनर इन द वर्ल्ड है, ये सारे पढ़ेंगे।
और वो भी यंगेस्ट मिलियनर इसलिए बना कि वो 10वीं में फेल हो गया था
जी,
बैठक में फेल हो गया, कॉलेज से निकाल दिया गया,
फेलियर्स की एक तादाद होगी।
तो फेलियर्स की लिस्ट है ना, वो हमें इतनी पसंद आती है
जी,
उसी के तरह जो लंगड़े लूलों की लिस्ट होगी वो बड़ी पसंद आएगी ना, कि देखा ना यार टांग नहीं है फिर भी कितना कामयाब हो गया
जी।
तो भाई वो जो इसके अलावा मैट्रिक फेल और हैं दुनिया के अंदर, जो 10 लाख बेचारे रुलते ही फिर रहे हैं, उनको भी तो देखो।
बिल्कुल, तो ये एक बड़ा एक अलमिया है, यानी कि जब ये चीज़ें नहीं थी तो टीचर या तो मोटिवेट कर रहा होता था, या वालिद कर रहा होता, या बड़ा भाई, उन्होंने अपनी एक रियल जिंदगी गुजारी होती थी, वो आपको उम्मीद भी दिलाते थे, तो साथ तजर्बात भी शामिल होते थे। तो खुदा के लिए इस दुनिया से बाहर रहना चाहिए। यूट्यूबर जो है वो फलां इतना अमीर बन गया तो वो महीने के इतने कमा रहा है, यकीन करें भीख मांगते हुए भी देखें, अपनी आंखों से देखें, उस बेचारे का 5 साल से कुछ नहीं, एक कैमरा और लेकर घूम रहा है वो भी दुनिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो बहरहाल कामयाबियां भी हैं, नाकामियां हैं, दोनों पहलू हैं। वी शुड बी रियलिस्टिक, हकीकत पसंदी की ज़िंदगी गुजारेंगे तो खुद भी सुकून में रहेंगे। कोशिश करना हमारा काम है, नतीजा अल्लाह पाक की ज़ात पर छोड़ें, कोशिश पूरी करें, फिर देखें कि रब्बे कायनात उसमें किस तरह के खूबसूरत नताइज के फूल हमारे सामने जाहिर फरमाता है। अल्लाह पाक हमें हर एतबार से एतदाल पसंदी की तौफीक अता फरमाए, और इन बातों पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में एक नया टॉपिक होगा, एक सोच का नया जाविया होगा। ये प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।
आज के टॉपिक में हमने ये सीखा कि मुफ्ती साहब ने जैसे फरमाया कि एतदाल में रहना चाहिए, और ना तो मनफी सोच रखनी चाहिए और ना इतनी हाई फाई सोच रखनी चाहिए कि हमको किसी चीज़ में नुकसान हो जाए तो फिर हम अपने सर को लेके बैठे हों और जो ना खुदकुशी करने चले जाएं और फिर और दूसरे मामलों में गिरफ्तार हो जाएं, पागल हो जाते हैं जैसे बंदे। तो अगर हम एतदाल में रहेंगे ना तो इससे हमारे कल्चर में हम लोग को फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। सोच की दुरुस्तगी किस तरह करनी चाहिए, और सोच में जज्बात और जो आपके काम वगैरह होते हैं तो उसको किस तरह लेकर चलना चाहिए, ये मुफ्ती साहब से हमें आज सीखने को मिला।
मैंने इस प्रोग्राम में ये सीखा कि आप अगर आपकी सोच 100% करेक्ट है तो आप अपनी सोच के अंदर 10% नेगेटिव जो माइंड के अंदर सवाल आता है उनको भी मद्देनज़र रखते हुए अपनी सोच को ले के साथ चलें। हमेशा अपने आप को दुरुस्त समझें, ये भी समझें कि शायद हम अपनी तरफ से दुरुस्त हों और सुनने वाले में इसमें गलती आ सकती है। तो इंशाल्लाह दोनों पहलुओं को साथ लेके चलें और अपनी सोच को अपर लेवल तक लेके जाएं।
आज का जो मौजू था बहुत ही अच्छा था, मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छे अच्छे मदनी फूल दिए, और आज हमने बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं नाज़रीन से ये अर्ज करूँगा कि इस प्रोग्राम को ज़रूर देखें।
सोच एक अजीम नेमत, इंसानियत के उरूज की जामिन। قوموں کے زوال کی وجہ. سوچ جو زندگی بدل دے.